الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
آج کے بیان کا موضوع اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں یعنی اولیاء کرام صوفیاء کرام کی صفات اور ان کی زندگی میں جو نمایاں اوصاف نظر آتے ہیں ان کے متعلق. اولیاء کرام کی زندگی میں ایک بڑا نمایاں وصف اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتا ہے. اس پر میں نے پہلے ایک بیان کیا تھا. آج کا موضوع دو مزید اوصاف ہیں. ایک وصف اتباع سنت اتباع شریعت. صوفیہ کرام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اتباع سنت اور اتباع شریعت یہ ان کی زندگی میں بڑا نمایاں نظر آتا ہے. حضرت سیدنا سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا الصوفی هو الذی لا یطفئ نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله تعالى. تین باتیں آپ نے اس میں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمائی کہ صوفی وہ شخص ہے کہ جس کا نور معرفت اس کے تقوی کے نور کو بجھا نہ دے، جس کا نور معرفت اس کے تقوی کے نور کو بجھا نہ دے. مراد کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ چونکہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی اور عبادات کا مقصد ہوتا ہے خدا کو پہچاننا، تو جب میں نے خدا کو پہچان لیا اور اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو گئی تو اب مجھے تقوی، ورع، خوف خدا اور اس طرح کی چیزوں کی اب کوئی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس کا نور معرفت اس کے نور ورع کو بجھا نہ دے. دوسری بات فرمائی کہ وہ کسی علم کے بارے میں کوئی ایسی باطنی بات نہ کہے کہ قرآن و حدیث کا ظاہر جس کا رد کرتا ہو. باطنی کوئی ایسی بات نہ کہے، معرفت کی بات، باریکی کی بات، مشاہدے کی بات، کشف کی بات کوئی ایسی نہ کہے کہ ظاہر کتاب اور ظاہر سننا، قرآن و سنت کا ظاہر جو ہے وہ اس کا رد کرتا ہو. جیسے قرآن و سنت کیا بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالی کی ذات یہ جسم اور مکان سے پاک ہے. اب کسی صوفی کو ایسا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کو مجسم دیکھا، میں نے اسے کسی مکان میں دیکھا، تو ظاہر کتاب اور ظاہر سنت اس کا رد کرتے ہیں تو صوفی کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ اسی کی ایک بات بنتی ہے کہ جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شیطان آیا اور ایک نور کی صورت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے عبد القادر، میں نے تیرے لیے ساری حرام چیزیں حلال کر دی اور سارے فرض میں نے تم سے معاف کر دیے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی حرام کردہ چیزیں حلال ہو جائیں اور خدا کے فرائض معاف ہو جائیں۔ تو ظاہر کتاب پر ظاہر سننا کیا ہے کہ جو حرام ہیں ان کی ایک لسٹ ہے، جو فرائض ہیں ان کی ایک فہرست ہے۔ اب کسی کو باطنی طور پہ شیطان آ کر یہ کہے کہ تمہارے لیے یہ حرام حلال کر دیا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدی سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ باطن کی کوئی ایسی بات نہ کہے کہ ظاہر کتاب و سنت اس کا رد کرے۔ اور تیسری بات، وَلَا تَحْمِلْهُ الْكَرَامَاتُ عَلَى حَدِّ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، اور کرامتیں اسے اللہ کی حرمتوں کی حدیں توڑنے پر ابھارے نہیں، ایسا نہ ہو کہ کشف و کرامت کی وجہ سے حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ مثال کے طور پہ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں، ایک شخص کو کشف ہوا کہ فلاں بندہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، ایک آدمی کو کشف ہو گیا کہ فلاں شخص مثال کے طور پہ اپنے گھر میں تنہائی میں خلوت میں یہ گناہ کرتا ہے۔ اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ کسی کا عیب پتا چلے تو چھپاؤ، اور یہ واجب ہے، اور کسی کے گناہ کو پھیلانا یہ حرام ہے، یہ اشاعت فاحشہ۔ اب کسی نے اپنے کشف سے کسی کا عیب دیکھ لیا تو اب جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حد کے محارم، یہ ان محارم ان حرمات کی حدود کو توڑنے پر اسے برانگیختہ نہ کرے، بلکہ جیسے ظاہر شریعت کا یہ حکم تھا کہ عیب چھپاؤ، اسی طرح طریقت کا حکم بھی یہی ہوگا کہ عیب چھپائے۔ کسی کی اصلاح کے لیے کوئی صوفی کوئی ولی تنہائی میں اسے کو بیان کر دے کہ بھائی تم یہ کام نہ کیا کرو، جیسے صوفیہ کرام کے ایسے ملتے نا کہ کوئی مرید آیا تو خلوت میں گناہ کرتا تھا تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے ہو، تو انہوں کشف سے پتا چلا، کرامت سے پتا چلا، لیکن جو سمجھایا وہ سمجھانا ٹھیک تھا۔ لیکن اب اگر اس کے برخلاف وہ ان حدود شریعت کے خلاف کرے کہ اشاعت فاحشہ کرے اور افشائے سر کرے، یہ اس کے لیے حرام ہو جائے۔ تب آپ دیکھیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ صوفیہ کرام کی بنیادی جو صفات ہیں ان میں ہے اتباع شریعت، اور یہ جملہ جو میں نے عرض کیا یہ ہے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، جو مامو ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اور جنید بغدادی وہ ہے کہ تصوف کے تقریباً سارے سلسلے انہی سے نیچے آتے ہیں، جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہ نقشبندیوں کے علاوہ سارے سلسلے ان سے نیچے آتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آنے کے بعد سوائے ایک دو سلسلوں کے باقی سارے سلسلے حضرت جنید بغدادی سے نیچے آتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہمارا قادری سلسلہ ہے یہ بھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے نیچے آتا ہے، اور اس کو پہلے کہا جاتا سلسلہ جنیدیہ، سلسلہ جنیدی۔ اور یہ جو سلسلہ جنیدیہ ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے جو علم اور معرفت سیکھا تھا وہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے سیکھا تھا، اور یہ ان کا فرمان ہے، یہ ان کا فرمان۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس شے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے جو پیر تھے، جو مرشد تھے، وہ تھے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ اتباع شریعت، ایسا ہو نہیں سکتا کہ سچا صوفی ہو اور شریعت کے خلاف عمل کرے یا شریعت کے خلاف ترغیب دے، وہ کسی کو یہ کہے کہ تم یہ خلاف شرع کام کر لو، ایسا صوفی کبھی سچا صوفی ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حضرت بایزید بسامی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ حضور ہمارے شہر میں فلاں شخص آیا ہے اور وہ ولایت سے مشہور ہے، ولی مشہور ہے وہ، تو آپ نے فرمایا چلو اس کی زیارت کرنے چلتے، قم بنا حتی ننظر الی ھذا النجم، چلو اس ولی کی زیارت کرنے چلتے۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے سے پہلے اس نے تھوکا اور اس نے وہ جو تھوکا تھا وہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا. سامنے قبلہ نہیں تھا, جہت قبلہ تھی. سیدنا باید بسامی رحمت اللہ نے دیکھا اسے سلام کیے بغیر, اس سے مصافحہ کیے بغیر, اس سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور کیا فرمایا, فرمایا ھذا غیر مامون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف مامونا علی ما یدعی. فرمایا جو اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت کا پوری طرح لحاظ نہ کر سکا تو وہ اللہ کے دیے ہوئے اسرار کا خیال کیسے کر سکتا ہے. جو ایک سنت کا لحاظ نہیں کر سکا وہ خدا کے اسرار کا حامل کیسے ہو سکتا ہے. تو جو تاریخ سنت ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. تو سنت اور شریعت کی اتباع یہ ولی کے لیے بنیادی لوازم اور بنیادی شرائط میں سے ہوتی. مشہور نقشبندی سلسلے کے بزرگ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں, فرمایا کہ معرفت خدا بندی تک پہنچنا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے. معرفت خدا بندی تک پہنچنا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے اور آپ کی اتباع کیے بغیر فلاح اور نجات ناممکن ہے. یہ نقشبندیوں کے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد نقشبندی سلسلہ گویا انہی کے ساتھ منسوب ہو گئے. اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, فرماتے ہیں محال است سعدی کے راہ صفا تمہاں رفت جز درپے مصطفیٰ. کہ اے سعدی یہ ناممکن ہے کہ صفا کا راستہ, تصفیہ قلب کا راستہ, تصوف کا راستہ, صوفیہ کا راستہ ناممکن ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر طے کیا جا سکے. یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ اولیاء کرام کے اقوال کے جو خود اس فیلڈ میں, اس میدان میں جن کی زندگیاں گزری وہ بھی فرماتے ہیں کہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کے بغیر گزارا نہیں. اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ تعالی نے قرآن میں اس کی شرط رکھ دی کہ خدا کا محب اور خدا کا محبوب بندہ بن ہی تب سکتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنے والا. ولی کون ہوتا ہے؟ خدا کا محب بھی ہوتا ہے, خدا کا محبوب بھی ہوتا ہے. ولی خدا کا سچا محب اور سچا محبوب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو خدا کا محب اور خدا کا محبوب وہ بنتا ہے جو فتبعونی پر عمل کرتا ہے. اور اسی کو دوسرے الفاظ میں اطاعت کہتے ہیں. اتباع سنت, اتباع شریعت کا دوسرا نام اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے بے شک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات کہ اگر آپ غور کریں تو ولایت کی جو تعریفیں یا صوفیہ کرام کا جو معنی مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اس میں بنیادی کیا بات ہوتی ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو دبا لیا, جس نے اپنی خواہشات کو دبا لیا, خواہشات کے مطابق عمل کیا, نفس کہتا فلاں کام کرو نہیں کیا, نفس کہتا فلاں کام کرو نہیں کیا, اسی کا نام ولایت. ترک خواہش نفس پر جب مداومت ہو, ترک خواہش نفس پر جب مداومت ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہاں سے بندہ ولایت تک چلا جاتا ہے. ایک بڑا خوبصورت کسی کا جملہ ہے. آپ تو چونکہ درس نظامی کے ماشاءاللہ طالب علم ہے تو آپ اس کو زیادہ آسانی سے سمجھیں گے. عربی زبان میں ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا, ہون, خواہش کو. اور اردو میں ہوا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہوا ہوتی ہے. کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ہوا پر خواہش پر اگر تم اپنی ہوا پر قابو پا لو تو خدا اس ہوا کو تمہارے قابو میں دے دے گا. اگر اس ہوا پہ قابو پا لو, ہون پہ, یہ ہون ہے وہ ہوا ان ہے, ویسے فرق ہے, لیکن جنہوں نے جملہ فرمایا انہوں نے اس انداز میں فرمایا کہ اگر تم اس ہوا پر قابو پا لو تو خدا اس ہوا کو تمہارے قابو میں دے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ہوا پر قابو پانے سے بندہ ولی بن جاتا ہے, اور ولیوں کو عموماً خدا تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے, پھر ہوا پہ چلتے ہیں, پھر وہ ہوا پہ چلتے ہیں. تو ولایت کیا ہوئی؟ ہون نفس, خواہش نفس پر قابو پا لینا. اب حدیث مبارک سنی, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. تو گویا یہی راہ ولایت ہے اور یہی طریقہ ولایت ہے اور یہی راہ سلوک ہے جو مرشدین کاملین اور جو اس راستے کے جو ہادی اور رہنما ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی ہون نفس کو ماں جئت بہ کے تابع کیسے کرنا ہے اسی کے اوپر تو چلاتے ہیں, اور اسی پہ چلاتے 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 راہ سلوک کی منزلیں طے کرواتے ہیں, اور راہ سلوک کی منزلیں طے ہوتی ہیں تو بندہ ولی بن جاتا ہے. تو گویا ولایت کا جو سلوک ہے, جو راہ ولایت ہے, جو سلوک ہے, وہ اسی حدیث مبارک کے اندر بیان کر دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت به. تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کے آئے, سنت لے کے آئے, اور اپنا طریقہ لے کے آئے, شریعت لے کے آئے. تو یہ اولیاء کرام کے لیے, اولیاء کرام کے سلوک کے لیے, یا راہ ولایت کے لیے اتباع شریعت اور اتباع سنت, یہ بنیادی بات. حکم مجذوب ہے, اس کی عقلی سلامت نہیں ہے تو وہ مرفوع القلم, اس کے اوپر کوئی حکم نہیں. لیکن ہوش و حواس کے اندر کوئی بندہ یہ بولے کہ شریعت کے احکام اس سے معاف ہو گئے اور سنت کی اتباع میرے اوپر نہیں, تو جو سنت کی اتباع پہ نہیں ہے وہ پھر خطوات شیطان پہ ہے, یا تو سبیل الرحمن ہوگا یا خطوات الشیطان ہوگا. تو جو سبیل الرحمن پہ نہیں, سبیل الرحمن کون سا؟ جو اللہ تعالی نے فرمایا قل ہادہی سبیلی, اے حبیب تم فرماؤ کہ یہ میرا راستہ ہے, کیا؟ دین اسلام, شریعت. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اے حبیب تم یہ فرما دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, کہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو جو صراطی مستقیمن ہے, جو صراطی مستقیمن ہے, وہ وہی ہے جسے اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم وہی ہے کہ جسے صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا ہے, اور الذین انعمت علیہم وہی ہے کہ جنہیں النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہا گیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ راستہ شریعت کا راستہ ہے, راستہ سنت کا راستہ ہے, اسی پر ولایت ہے, اور ولی اسی راستے پر چل کے بنتے ہیں. جو شریعت سے ہٹا, جو سنت سے ہٹا, ولی کبھی نہیں بن سکتا. تو اس لیے اولیاء کرام کی زندگیوں میں شریعت کی اتباع، سنت کی اتباع اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ اگر اس کے واقعات بیان کروں تو ایک پورا مجھدہ گانا موضوع ہے، لیکن جو بنیاد ہے وہ میں نے عرض کر دی، جو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے واضح ہے. اولیاء کرام کا ایک اور وصف، تیسرا وصف، اور یہ بھی وہ ہے کہ آپ تو چونکہ ماشاءاللہ طلبہ ہیں تو مطالعے کے ساتھ ایک شغف ہے، مطالعے سے ایک تعلق ہوتا ہے، کتابیں پڑھنا یہ آپ کی زندگی کے معمول میں شامل ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر بھی صوفیہ کا لفظ آتا ہے ساتھ میں دوسرا لفظ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، تزکیہ نفس. تزکیہ نفس جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ لازم بین، لازم غیر بین، تو یہ تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہے اہل علم کے اعتبار سے کہ جب وہ صوفیہ کا لفظ بولتے ہیں تو تزکیہ نفس کا لفظ فوراً ان کے ذہن میں آ جائے. اب یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ سمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس ذات کی قسم کہ جس نے نفس کو پیدا کیا، نفس کی قسم اور نفس کے پیدا کرنے والے کی، نفس کو ٹھیک بنانے والے کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے نفس میں فجور بھی رکھ دیا، تقوی بھی رکھ دیا. نفس میں فجور بھی رکھ دیا اور تقوی بھی رکھ دیا. قد افلح من زکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساها، اور خائب و خاسر ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص کے جس نے نفس کو خواہشات میں ڈبو دیا، دبا دیا. تو یہ ہے تزکیہ نفس. تو اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ نفس میں دو طرح کے اوصاف ہیں، اوصاف فجور اور اوصاف تقوی. اوصاف فجور، صفات فجور اور صفات تقوی. نفس کو صفات فجور سے، جسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں رذائل، رذیلہ کی جمع رذائل، یا جسے کہتے ہیں برے خصائل، یا جسے کہتے ہیں باطنی امراض، یہ سارے الفاظ ہیں. تو نفس کو باطنی امراض سے، نفس کو رذائل سے، نفس کو نفس کی بیماریوں سے صاف کر دینا، خالی کر دینا، پاک کر دینا، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو صوفیہ کرام کی جو زندگی ہے، جو ان کے مجاہدے ہوتے ہیں، وہ مجاہدے کیا ہوتے ہیں؟ مجاہدوں کا بنیادی مقصد ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے. نفلی روزے بڑی کثرت سے رکھنا، تو نفلی روزے پورا پورا سال نفلی روزے چلتے کیوں؟ اس لیے کہ نفس وہ جانور ہے کہ جب تک اس پر سختی اور شدت نہ کی جائے یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا. تو وہ اس کے اوپر ایک تو اسے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تاکہ ٹھکانے پہ رہے، دوسرا اس پر عبادات کا بوجھ لاتے، عبادات کا بوجھ لاتے تب بھی یہ کنٹرول میں رہتا. پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے جو بھی جو مجاہدے ہیں ان سب کے پیچھے یہ تزکیہ نفس مقصود ہوتا. اور تزکیہ نفس یہ وہ شے ہے کہ یوں کہہ لیں کہ دین کے بنیادی ترین مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس، دین کے بنیادی ترین مقاصد میں سے. اب اس کا اندازہ اسے لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے اللہ تعالی نے جو مقاصد بیان فرمائے تو کیا ہے؟ فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا، اسی قوم سے تعلق رکھنے والا، جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ويزكيهم اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں مقاصد بعثت، مقاصد ارسال رسل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس میں فرمائے وہ یزکیہم، یہ نبی ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو گویا اس سے آپ یہ سمجھیں کہ تزکیہ نفس وہ اعلیٰ شے ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. تو تزکیہ نفس کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اعلیٰ ہے. اچھا اب یہ کن چیزوں سے کرنا ہوتا ہے؟ تصوف میں جن رذائل کو، جن باطنی امراض کو ختم کرنا ہوتا ہے، ان کو اعتدال میں لانا ہوتا ہے، انہیں فضائل کے تابع کرنا ہوتا ہے، اس کی ایک پوری لسٹ ہے. ویسے تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، احیاء العلوم میں پڑھ لیں، کیمیاء سعادت میں پڑھ لیں، مہلکات کا جو باب ہے وہ سارے کا سارا اسی پر مشتمل ہے. لیکن اس میں اگر سادہ الفاظ میں عرض کروں تو بد نیتی، ریاکاری، ناشکری، خیانت، خوشامد، بخل، حرص، فخر، نمود و نمائش، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نفس کو پاک کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں مجاہدہ کروایا جاتا ہے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن مجید کے مطالعے کے اعتبار سے بھی، دین کے سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور خاص طور پہ طلبہ کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا کہ علم کے جو درجے ہیں، علم کا ابتدائی درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسباب و آلات علم ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہیں، جیسے صرف و نحو آپ پڑھتے ہیں، یہ کیا علوم عالیہ، علوم اسباب ہیں. اس کے بعد علوم اصلیہ آتے ہیں. علوم اصلیہ یہ ہے کہ آپ نے قدوری پڑھی، فقہ کے مسائل پڑھے، ٹھیک، یہ آپ کے علوم اصلیہ ہو. ایک اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ شریعت کے، دین کے احکام پڑھنے کے ساتھ آپ مقاصد دینیہ کو پڑھتے ہیں، حکمت شرعیہ کو پڑھتے ہیں، یا مقاصد و حکمت کو سمجھتے ہیں، یہ علم کا سب سے اوپر والا مرتبہ ہوتا ہے. تو جب آپ علم پڑھیں تو اس میں ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں کہ دین، قرآن، اللہ رسول کے فرامین میں کن اعمال کو کن مقاصد کے ساتھ جوڑا گیا. اب آپ دیکھیں ہم عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ہماری چار بڑی بنیادی عبادتیں، بلکہ وہ عبادتیں کہ جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے اور دین کے بنیادی ستون کہا جاتے ہیں. ان کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ اگر آپ آیات قرآنیہ اور احادیث طیبہ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا نماز، روزہ، حج، زکات، ان چاروں میں بھی تزکیہ نفس بنیادی ترین مطلوب ہے. ان سب کے اندر بھی تزکیہ نفس ایک بنیادی مطلوب ہے. مثلا آپ نماز کو دیکھ لیں، نماز کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب یہ برائی اور بے حیائی سے روکنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس نماز سے جو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ اس تزکیے کا اثر ہے، یہ اس تزکیے کا نتیجہ ہے کہ جس سے بندہ برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے. اور وہ تب رکتا ہے کہ جب وہ نماز کو اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے جو فرمایا کہ تو خدا کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہی والی چیز ہے نا، یہ والی چیز ہے کہ جس کے پیش نظر، جس کے ساتھ نماز بندہ پڑھتا ہے اور نماز سے اسے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. تو اب نماز ہے اور نماز کو تزکیہ نفس کے ساتھ، دلوں کی پاکی کے ساتھ اور قرب الہی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اسی طرح آپ آ جائیں روزے کے بارے میں. روزے کے بارے میں قرآن کی آیت میں ہی فرمایا گیا کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی تقوی کا نام تو تزکیہ نفس، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تمہیں اس امید پر، تمہاری اس امید پر کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. تو اب روزوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوا؟ تزکیہ نفس. اسی طرح حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يضع طعامه وشرابه. فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اپنا کھانا پینا چھوڑ بھی دیا تو فرمایا فلیس للہ حاجت، ویسے اللہ تعالیٰ حاجت سے پاک ہے، لیکن یہ ایک کلام ہے جو فہم ناس کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کے بھی تزکیہ نفس حاصل نہ ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ چھوڑے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس، کہ روزہ ہو تو ساتھ میں لعلکم تتقون پایا جائے، روزہ ہو تو اس کے ساتھ ودع الزور والعمل بھی کو چھوڑا جائے. تیسری بات کی طرف آ گئے، زکات، راہ خدا میں خرچ کر. ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقتن، اے حبیب لوگوں کے مال سے تم صدقہ لو، لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کرو، جیسے عاملین بھیجے جاتے تھے یا صحابہ کرام آ کے پیش کرتے تھے. فرمایا خذ من اموالہم، لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کرو، اور اس کے ذریعے کیا کرو؟ تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے انہیں پاک کرو اور اس صدقے کے ذریعے ان کا تزکیہ کرو. تو اب آپ دیکھیں کہ الفاظ وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن صدقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ تطہیر اور تزکیے کو جوڑ دیا گیا، تطہیر اور تزکیے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ مال دیتا ہے تو دل سے لالچ نکلتی، مال نہ دینے کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ لالچ، حرص، مال کی محبت، اور دینے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس حرص کا مقابلہ کرنا، اس بخل کا مقابلہ کرنا. اب اس کے بارے میں فرمایا اتقوا الشح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فرمایا کہ دل کی لالچ سے بچو، دل کی ہرس لالچ سے بچو، کیونکہ اسی لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اسی لالچ نے انہیں ابھارا اس بات پر کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال کریں. تو یہ کیا ہے؟ لالچ. اسی لالچ کو ختم کرنے کے لیے زکات و صدقات ہوتے ہیں، اور جب بندے کے دل سے یہ مال کی لالچ نکل جائے تو یہی صدقہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا. تو صدقات و خیرات کے پیچھے بھی یہی تزکیہ نفس کا پہلو. اب آجائے حج کی طرف. حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے جو بنیادی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. کس لیے؟ للہ. حج میں للہیت ہے، حج میں ہی للہیت ہے. تو یہ کیا ہے کہ حج میں جو للہیت ہے، وہ للہیت یہی وصف قلب ہے جو تزکیہ نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے. اسی طرح آیت مبارکہ میں فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو شخص اشہر حج میں حج کی نیت کرے، فلا رفث، نہ تو کوئی شہوت کے متعلق بات کرے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کی بات کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں دنیاوی لڑائی جھگڑا کرے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہ حج کو ترک رفث، ترک فسوق اور ترک جدال کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اور یہ جو حج کی ساری پریکٹس ہے کہ آدمی حج پہ جاتا ہے، ایک عرصہ اس میں گزرتا ہے، کافی ایام اس میں گزرتے ہیں، ان سب ایام میں کیا کرنا ہے؟ ان سب ایام کے اندر کیا ہے کہ نہ وہ شہوت انگیز باتیں کرے گا، حالانکہ جو عام حالات میں جائز بھی تھی وہ والی بھی نہیں کرے گا، اس کو فجور کا کوئی کام نہیں کرے گا، دنیاوی کسی معاملے پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا. اب یہ پریکٹس اس کی چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی، اور جب اس کا حج مکمل ہوگا ان سارے اعمال کے ساتھ تو تزکیہ نفس اسے خود بخود حاصل ہو جائے گا. اسی پر اچھا ایک اور آیت مبارکہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جب حج پہ جاؤ تو ذات راہ ساتھ لے کر جاؤ، حج پہ جاؤ تو ذات راہ توشہ سفر خرچہ ورچہ ساتھ لے کے چلو. لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بہترین ذات راہ سفر حج کے لیے کیا ہے؟ فرمایا التقویٰ، پرہیزگاری. تقویٰ جو ہے یہ حج کا جو ہے یہ بہترین ذات راہ. تو اب آپ دیکھیں جتنی عبادات ہیں، نماز وہ منکر اور فحشا سے روکتی ہے، روزہ لعلکم تتقون بتاتا ہے، حج للہ علی الناس حج البیت وہ للہیت کو بتاتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا تو طہرہم و تزکیہم بہا بتاتا ہے. تو یہ پتا چلا کہ جو عبادات ہیں ان عبادات کے پیچھے بھی ایک جو بنیادی مقصد شریعت ہے اور جو حکمت شریعہ ہے، حکمت شریعت ہے وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور اولیاء کرام کی جو زندگیاں ہوتی ہیں اس میں آپ عمل دیکھیں یا تعلیم دیکھیں، اولیاء کرام کی آپ زندگی دیکھیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک بغداد کے ویرانوں میں مجاہدے کیے. کیوں؟ آپ 40 دن تک بھوکے رہتے اور ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ آپ راتوں کو جاگ کر روزانہ ایک قرآن پڑھتے رہے. کیوں؟ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. کیوں؟ اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جتنے مجاہدے نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ تزکیہ نفس. یہ سارے تزکیہ نفس. تو تزکیہ نفس جو ہے یہ اولیاء کرام کی زندگی کے بنیادی اوصاف پہ ہوتا ہے. تو عمل بھی یہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم بھی یہ ہوتی. اب آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوح الغیب پڑھ لیں، یا آپ جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف پڑھ لیں، یا آپ کوئی قریب زمانے کے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے ملفوظات، ان کے مکتوبات، ان کی تحریرات کا مطالعہ کر لیں تو تزکیہ نفس تزکیہ نفس تزکیہ نفس آپ کو یہی باتیں ملیں. تو لہٰذا راہ ولایت جو ہے اس کے جو بنیادی شرائط ہیں یا بنیادی اوصاف ہیں ان میں سے ایک اتباع سنت اور اتباع شریعت، اور دوسرا ہے تزکیہ نفس. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کا جذبہ دے، اتباع شریعت کی توفیق دے، اور تزکیہ نفس اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ